أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھے محمد وآل محمد. ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کیا، چھٹی مجلس ہے، عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا، معرفت امامت. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ السلام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس نظام امامت میں، اس حکومت میں، اس نظام حکومت میں کہ جس کا حاکم امام ہے. امام کیسا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو ولایت تکوینی دے کر اس کائنات میں مبعوث کیا، پس ایک ایسا امام خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان رکھا کہ جو صرف ہماری ہدایت نہیں، اس کائنات کی ہدایت کرتا ہے. خداوند عالم نے ایک ایسا امام اس ولایت کے ساتھ ہمارے درمیان مبعوث کیا کہ جو صرف انسان کو نہیں، اگر سورج کو بھی پلٹنے کا کہہ دے تو سورج پلٹ آتا ہے. ایک ایسا امام ان تمام ولایتوں کے ساتھ، ان تمام حکومتوں کے ساتھ، ولایت تکوینی کے ساتھ، یعنی اس کون میں تصرف کرنے کے خداوند عالم کی طرف سے قدرت کے حصول کے بعد، خداوند عالم سے علم لدنی کے حاصل کرنے کے بعد، اگر کسی کڑوے پانی کے کنویں میں اپنا لعاب دہن گرا دے تو پروردگار اس کو میٹھا کر دیتا ہے. تو ہم لوگ ایک ایسے امام، ایک ایسے حاکم کو مانتے ہیں کہ جس کو پروردگار نے ان تمام ولایتوں کے ساتھ، اس ولایت تکوینی کے ساتھ، اس کون و مکان میں تصرف کرنے کے، حق کرنے کے ساتھ، انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کے درمیان مبعوث کیا. ایسے امام کو کہ جو حاکم ہے، ایسا امام کہ جس کی حکومت ہے، ایسا امام کہ جو اس نظام اطاعت میں، کہ جو دائرہ اطاعت پروردگار ہے، ایسا دائرہ، ایسی ولایت کے جو پروردگار کی ہے، ایسی اطاعت کے جو خداوند عالم کی ہے، ایسی اطاعت کے جو خدا کے رسول کی ہے، بے نہیں ویسی ہی اطاعت امام کی. خداوند عالم نے ہمارے درمیان ایسے امام کو مبعوث کیا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا امام جب خداوند عالم ہمارے درمیان مبعوث کرتا ہے، جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی. اگر ایک انسان پہلے سے فرزند ہے تو اس کے اوپر کسی کا بھی نان و نفقہ واجب نہیں، لیکن جیسے ہی ذمہ داری بڑھی، جیسے ہی کسی کا شوہر بن گیا، اب اس کے اوپر نان و نفقہ واجب. اگر وہ 15 سال سے لڑکا، 15 سال سے کم ہے، مکلف نہیں ہے. جب مکلف نہیں ہے، ذمہ داری نہیں، جیسے ہی 15 سال کا ہوا، جیسے ہی بالغ ہوا، ساتھ ہی پروردگار نے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کر دی. بس جس جس طرح سے خداوند عالم رتبوں کو بڑھاتا ہے، ویسے ویسے ذمہ داریوں کو بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے. میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ہم تمام مومنین کے اوپر پروردگار نے صلاۃ اللیل کو واجب نہیں کیا، تہجد کو واجب نہیں کیا، لیکن جو پڑھتا ہے، کسی کو دنیا چاہیے صلاۃ اللیل پڑھے، کسی کو آخرت چاہیے صلاۃ اللیل پڑھے. مومن کی علامات میں سے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہے کہ جو روز مرہ، جو روز دن کے اندر 57 رکعت نماز پڑھے، ان 57 رکعت نماز میں صلاۃ اللیل بھی مومن کی علامات میں سے معصوم فرماتے ہیں. وہ کہ جو صلاۃ اللیل کو ادا کرتا ہے لیکن آپ پر مجھ پہ خداوند عالم نے صلاۃ اللیل کو واجب نہیں کیا. لیکن رسول خدا کو جب پروردگار نے رسالت دی, جب خداوند عالم نے ان کو مبعوث بالرسالہ کیا, جب خداوند عالم نے ان کو ختم الانبیاء بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا, تو خداوند عالم نے ان کے اوپر صلاۃ اللیل کو واجب کیا. اسی وجہ سے بہت سارے احکام ہمارے اور رسول خدا کے مختلف. رسول خدا کو بعض چیزوں کی اجازت, باقی انسان کو اجازت نہیں. خداوند عالم کی شریعت میں جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں ڈالتے, لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ اسے تقاضا کرتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر باہر سے فلاں چیز لے کر آؤ. ابھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنی بہن کے ساتھ جانا اور وہاں پر جا کے اس کو اسکول چھوڑ کر آنا. ابھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنی دیکھو ماں کا خیال رکھنا, اس کو دبا کے سونا. تم نے اپنے والد کا خیال رکھنا, اس کی صحت کا خیال رکھنا, دیکھو کہیں اس کی صحت بگڑ نہ جائے. جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے خداوند عالم ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں سب سے بلند مرتبہ جو انسان کامل کے لیے رکھا وہ امامت ہے, کہ جو پروردگار نے نبوت کے بعد, رسالت کے بعد, خلت کے بعد, امتحانوں کے بعد حضرت ابراہیم کو ادا کیا. سب سے بڑا مرتبہ جو پروردگار نے انسان کے لیے, کہ جو اشرف المخلوقات ہے انسان کے لیے, کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. وسخرنا لکم الشمس والقمر, ہم نے تمہارے لیے سورج چاند ستاروں کو مسخر کیا. کیوں؟ چونکہ تم اشرف المخلوقات ہو, تمہیں اس کمال کو پہنچنا ہے, تمہیں اس درجوں کو پانا ہے, تم نے اپنے نفس کو ترقی دیتے ہوئے اس مقصد حیات کو پا لینا ہے. اگر تم اس مقصد حیات کو پا لو گے تو فلاح پا گئے, اگر تم مقصد حیات کو نہ پا سکے تو فلاح نہیں پا سکے. ان الانسان لفی خسر, اثر کی قسم پروردگار قرآن میں کھاتا کہ ہر انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا, مگر وہ کہ جو ایمان لے, عامل الصالحات, صالح عمل انجام دے. بس جیسے جیسے پروردگار مرتبے کو بڑھاتا ہے ویسے ویسے ذمہ داریاں زیادہ کر دیتا ہے. بس جب امامت سب سے بڑا مرتبہ ہوا, اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ, اس کے تقاضے بھی زیادہ, اس سے تقاضے بھی زیادہ. کل خطبہ نمبر 106 امیر المومنین کا نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربہ, امام کے اوپر کوئی شے واجب نہیں ہے مگر وہ کہ جو خداوند عالم اس سے تقاضا کرتا ہے. خداوند عالم نے امام سے تقاضا کیا کیا کہ دیکھو آپ نے معرفت الہی کو دنیا تک پہنچانا, آپ نے معرفت الہی کو اس کائنات تک پہنچانا. والاجتہاد فی التبلیغ, آپ نے لوگوں تک پہنچانا. والابلاغ فی الموعظہ, آپ نے لوگوں تک پہنچانا کہ اللہ کون. آپ نے یہ بتلانا کہ تمہارا رب کون, آپ نے یہ بتلانا کہ تمہارا خالق کون, آپ نے یہ بتلانا کہ تمہارا رب العالمین کون, کہ جو تمہاری ربوبیت کر رہا ہے, جو تمہیں پال رہا ہے, جو تمہیں رزق دے رہا ہے, جو تمہیں مال دے رہا ہے, وہ کون ہے کہ جس کے لیے کہا جائے انا للہ, کہ ہر چیز اللہ کے لیے, ہم اللہ کے لیے, وہ انا الیہ راجعون, اور ہم اللہ ہی کی طرف پر. کون اللہ کے جس کی طرف پلٹ کے جائیں, کون بتلائے گا؟ امام. بس پتہ یہ چلا, توجہ سے جملہ سنیے گا, پتہ یہ چلا کہ جو ذات بھی اکمل طریقے سے کمال کے ساتھ خداوند عالم کی معرفت کو انسان کے قلوب تک منتقل کر دے اس کو امام کہتے ہیں. بھائی میں تو اس کو امام مانوں گا کہ جو مجھے خداوند عالم کی معرفت سے آگاہ کر دے گا. اب صدر اسلام میں رسول خدا کی شہادت کے بعد میں اس کو امام مانوں گا کہ جس سے امام علیہ, جس سے خداوند عالم کی معرفت مجھ تک منتقل ہوئی ہے. اگر کوئی یہ بڑھ کر کہہ دے کہ دیکھو اگر میرے سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا, اگر کوئی بڑھ کر یہ کہہ دے کہ اگر میں کوئی اشتباہ کر دوں تو تم درگزر کر دینا, اور ایک دفعہ ایک آ کر یہ کہے کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے, میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں, بھائی میں تو اس کو امام مانوں گا نا, ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. بھائی میں تو اس کو امام مانوں گا. خدا نے ذمہ داری دی امام کو, منصب امامت. قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن ثابت کرتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, پروردگار اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ ہم جعل کرتے ہیں, ہم قرار دیتے ہیں اماموں کو کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. پس جو بھی اس مدینہ العلم کا دروازہ بن جائے گا ہم اسی کو صرف اپنا امام مانیں گے. کسی نے بھائی ہم کسی اور کو کس طرح سے امام مان لیں؟ کسی نے رسول خدا سے آ کر پوچھا کہ بتلائیں کہ آپ جب مدینہ العلم ہیں تو کیوں امیر المومنین کو باب مدینہ العلم قرار دیا؟ کہتے ہیں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مدینہ العلم میں داخل ہو وہ دو دفعہ علی سے گزر کے آئے, ایک دفعہ آتے ہوئے گزرے, ایک دفعہ واپس جب علم حاصل کر چکا تب جاتے ہوئے بھی علی سے ہو کر گزرے. اللہ تعالیٰ نے معصوم کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا, پس جو بھی ہدایت کرے گا, جو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم لوگوں تک پہنچائے گا وہ امام. ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ کس نے ہم لوگوں تک یہ ہدایت پہنچائی, ہر وہ شخص کہ جو معصوم کی اس ہدف میں مدد کرے گا صرف اسی کو ہم امام کے قریب مانیں گے. اگر کوئی امام کے قریب رہے, اگر کوئی نبی کے قریب رہے لیکن امام کے ہدف کا ساتھی نہ ہو ہم اس کو امام کا مددگار نہیں مانیں گے. جس قدر مرضی اس نے امام کو مال و دولت عطا کی ہو, جس قدر نبی کو مال و دولت عطا کی ہو, جب تک نبی اور امام کے ہدف کا ساتھی نہ ہو گیا, جب تک معصوم کے ہدف کا ساتھی نہ ہو گیا تب تک ہم اس کو قریب نہیں مانیں گے. ضروری ہے کہ اگر میں امام کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا, امام کے ہدف کا ساتھی ہو جانا. میں بھی اگر معرفت اہل بیت کو, اگر میں بھی معرفت خدا کو, اگر میں بھی توحید کو, اگر میں بھی وحدہ لا شریک کو لوگوں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, اگر میں بھی معصوم کی نصرت کی خاطر, مدد کی خاطر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سمجھ لیں کہ معصوم کی نصرت کی, اور اگر کامیاب نہ ہو سکا یا پھر میں توجہ نہ دے سکا, غفلت میں رہ گیا, تو جس طرح سے پہلے والوں کا انکار, جس طرح سے پہلے والوں کا انکار کیا اسی طرح سے دوبارہ. ضروری ہے کہ امام کے ہدف کا ساتھی بنے. امام علیہ السلام نے جہاں پر معرفت اہل بیت کی بات کی ہے وہیں پر حدود کے اقامے کی بات کی. اسی خطبہ نمبر 106 میں امیر المومنین فرماتے ہیں, ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر, کہ دیکھو امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اس کائنات میں حدود کا اقامہ کرے. حدود یعنی جو خداوند عالم کی حد ہے, جو خداوند عالم کی طرف سے موجود انسان کے درمیان, تاکہ فرقان ہو سکے, تاکہ حق اور باطل کے درمیان فارق ہو سکے, وہ جو حدود ہیں اس کا اقامہ معصوم کی ذمہ داری. اس کائنات میں شریعت کی حفاظت معصوم کی ذمہ داری. اس کائنات میں شیعوں کی حفاظت معصوم کی ذمہ داری. اسی لیے امام زمانہ سے توقی ہے, توجہ سے سنیے گا, کہ امام نے اپنے نائب خاص سے کہا کہ دیکھو اگر ہم اپنے شیعوں کے لیے دعا گو نہ ہو تو یہ دنیا کب کی شیعوں کو ختم کر چکی ہوتی. آپ کا وجود بتلا رہا ہے کہ زمانے کا امام آپ کے لیے دعا گو, آپ کا یہاں پر آنا بتلا رہا ہے کس قدر توجہ ہے زمانے کے امام کی آپ کی طرف. لیکن اگر یہ توجہ دو طرفہ نہ ہو, اگر یہ توجہ میری جانب سے نہ ہو, ان کی جانب سے تو توجہ ہے جو صفحہ ازا پہ مجھے کھینچ لائے, انہوں نے تو توجہ کی جو میں ذکر حسین سننے کے لیے उठकर आ गया। अगर ये तवज्जो दो तरफा ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अगर मासूम की तो तवज्जो है, मुझे तो यकीन कि जब हम लोगों का वजूद है, हम लोग हैं, हम लोगों का होना यानी मासूम की तवज्जो है। अगर मेरी गफलत, मैं अगर मासूम की नुसरत ना कर सकूं तो क्या है? मासूम की जिम्मेदारी शियों की हिफाजत करें, इस तशय्यों की हिफाजत के लिए अगर इमाम को सुलह करनी पड़े सुलह करेंगे, अगर इमाम को कयाम करना पड़े कयाम करेंगे, मासूम को जो अमल करना पड़े करेंगे। खुदाबंद आलम की तरफ से जिम्मेदारी हिदायत की, खुदाबंद आलम ने उनको मबूसी इस खातर किया, हिफ्ज़ शरीयत इमाम की जिम्मेदारी, इमाम अलैहिस्सलाम ने शरीयत की हिफाजत करनी है, इमाम अलैहिस्सलाम ने जो रसूल खुदा की शरीयत है उसकी तबयीन करनी है, बयान करना है, बतलाना है कि रसूल खुदा ने क्या बयान किया, क्या बताया। अगर मासूम बताएं मैं ना सुनूं, अगर मासूम बयान करें मैं कह सकता हूं कि मौला ने बयान नहीं किया, मैं कह सकता हूं कि इमाम ने बयान नहीं किया, इमाम ने बयान किया, अगर मैं ना सुनूं। जिम्मेदारी है हर इंसान की कि अपने आप को खिदमत हुज्जत खुदा के लिए वक्फ कर दे, अपने रोज़ो शब इमाम ज़माना को याद करे, ज़माने के इमाम को याद करे। इसीलिए खुदावंद आलम ने, तवज्जो से जुमला सुनिएगा, आप लोगों के सपोर्ट करता हूँ, खुदावंद आलम ने सूरह शूरा में रसूल खुदा को कहा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ रसूल कह दीजिए, आप अगर इस आयत को थोड़ा सा तवज्जो से देखें तो जब भी कोई खुदावंद आलम की तरफ से वही आए, आयत क्या है सूरह शूरा की, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ऐ रसूल आप कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैंने जो आपको रिसालत पहुंचाई है मैं इसका कोई अजर नहीं मांगता, मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता। मगर क्या, किसके कहने पे रसूल खुदा कह रहे हैं? अल्लाह के कहने पे, अल्लाह के कहने पे कि कहो रसूल खुदा से, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं आपसे अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर क्या, इल्लल मवद्दता फिर कुर्बा, मगर आओ और आकर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर देखा जाए तो कुरान की हर आयत ही ऐसे है, रसूल खुदा ने कोई भी आयत खुद से तो नहीं कही, जो अल्लाह ताला ने कहा कि ए रसूल आप कह दीजिए वो रसूल ने कहना शुरू कर दिया। यानी होना तो ऐसे चाहिए था कि हर आयत से पहले कुल का लफ्ज हो, ए रसूल कह दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए रसूल कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए रसूल कह दीजिए अर्रहमानिर्रहीम, हर एक आयत से पहले कुल होना चाहिए, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला वही कर रहा है रसूल खुदा पे वही रसूल खुदा कह रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ और नहीं कह रहे। बस होना तो ये चाहिए था कि हर आयत से पहले कुल हो, हर आयत से पहले खुदावंद आलम कहे कि ए नबी आप कह दीजिए कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन आपको हर आयत से पहले कुल दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि जिस आयत की अहमियत ज्यादा होगी परवरदिगार आकर कहेगा कि ए रसूल इसको जरूर कह दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ना कह सकें। ऐसा हो सकता है कि रसूल को परवरदिगार कोई हुक्म कहे और वो उसको अंजाम ना दे? हो नहीं सकता। बस इसी वजह से ये कुल, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये कुल आकर उस हुक्म की अहमियत को मजीद चार चांद लगाती है कि अगर ये परवरदिगार कुल का कलेमा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब कि कुल के बाद आने वाला हुक्म बहुत अहम है। खाली ये नहीं कहा ला असअलुकुम अलैहि अजरन कि मैं तुम लोगों से कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, सूरह शूरा में परवरदिगार कुल या असअलुकुम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ए रसूल कह दीजिए। कितना अहम पैगाम अल्लाह की तरफ से रसूल खुदा के लिए, کہ رسول ضرور کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا. بعض انبیاء سے اور بھی پوچھا. سورہ شعراء کے اندر 5 آیات ہیں کہ جس میں انبیاء سے پوچھا گیا کہ آپ کو اجر رسالت کیا چاہیے. انہوں نے جب خداوند عالم سے رجوع کیا کہ خدایا یہ قوم میرے سے اجر رسالت مانگ رہی ہے, یہ قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کو اس رسالت کا اجر کیا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کی آیت سورہ شعراء کے اندر 5 ایک جیسی آیتیں متعدد مقامات پہ کہ جس میں پروردگار کہتا ہے ما اسألکم علیہ اجرن ان اجریا الا علی رب العالمین, کہ اے رسول دیکھو اگر تمہاری قوم تمہیں اجر رسالت دینا بھی چاہتی ہے تو کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے, میری رسالت کا اجر مجھے پروردگار دے گا. 5 آیتیں ایک جیسی سورہ شعراء میں حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, حضرت ہود نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, 3 اور 4 اور انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری قوم تو اجر رسالت دینا چاہتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم نے اجر رسالت نہیں مانگنا, ان اجریا الا علی رب العالمین, کہ میرا جو اجر ہے اس رسالت کا کس پہ, رب العالمین کے اوپر, عالمین کے رب کے اوپر. لیکن جہاں پر رسول کی بات آئی, جہاں پر رسول خدا کی بات آئی, وہاں پر خود کہا کل اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے ہے, مگر خدا وند عالم چاہتا ہے کہ تم آ کر علی سے محبت کرو. پروردگار چاہتا ہے بھائی میں یہ مودت اہل بیت کس طرح سے ان کے حوالے کروں, کس طرح سے مودت کا اظہار کروں. میری مودت کا اظہار صرف اتنا کہ میں ان کے نام کا صدقہ نکال دوں, میری مودت اور محبت کا معیار صرف اتنا کہ میں ان کا ذکر لے کے خوش ہو جاؤں, میری مودت اور کیا آیا جو کربلا میں نہیں آ سکے. توجہ سے سنیے گا, امامت سمجھانا ہے, مقصد امامت تک پہنچنا. ہمارا موضوع معرفت امامت, اس نظام کو سمجھنا کہ کس طرح سے اس نظام کے ساتھ انسان اپنے آپ کو متصل کر لے, کس طرح سے اپنے آپ کو جوڑ لے, کس طرح سے میں مودت کر سکتا ہوں کہ جڑ جاؤں اور کہوں کہ میں مودت کرتا ہوں. کربلا کے 72 افراد میں سے کوئی ایک کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مودت اہل بیت نہیں رکھتا تھا؟ کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, حبیب نے مظاہر کے بارے میں کہا جا سکے محبت رکھتا تھا, مودت نہیں رکھتا تھا؟ مسلم ابن اوسجا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ محبت رکھتے تھے, ٹھیک ہے ولا رکھتے تھے لیکن مودت نہیں رکھتے تھے. مودت کچھ اور ہے, مودت امام سے محبت بغیر نفع کے اپنی جان کو امام کے ہاتھوں میں دے دینا ہے. مودت تقاضے کا نام نہیں ہے, مودت سوال کا نام نہیں ہے, مودت صرف اخذ کا نام نہیں ہے, مودت صرف لینے کا نام نہیں ہے, مودت کچھ نہ لے کے سب کچھ دے دینے کا نام ہے. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس, وہ بھی کریم ابن کریم ہے, وہ بھی کریم ذات ہے, وہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے. اگر کوئی ان کے لیے کام کرے اس کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے, کہیں زیادہ کر کے واپس لوٹاتے ہیں. ایک شخص آیا خراسان سے امام صادق علیہ السلام کے پاس, آگے کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں. امام علیہ السلام کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھا, کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں, مجھے پیسے چاہیے کہ میں اپنا قرض ادا کر دوں. امام علیہ السلام کے سامنے تشت میں بہت سارے انگور رکھے تھے. امام علیہ السلام نے ان انگوروں میں سے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور انگور کا گچھا اٹھا کے اس کے آگے رکھ دیا. جب اس نے انگور کا گچھا دیکھا کہا مولا مجھے پیسے چاہیے, میں مقروض ہوں, میں نے قرض ادا کرنا ہے, آپ نے مجھے انگور دے دیے. امام علیہ السلام نے کہا اچھا چلو چھوڑو اپنے قرض کو، بتاؤ خراسان کے کیا حالات ہیں، ہمارے شیعہ وہاں پر کیسے رہ رہے ہیں، ہمارے شیعوں کے وہاں کیا حالات ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، کوئی مشکل بتاؤ مجھے، کوئی مسئلہ بتاؤ۔ وہ آگے سے خاموش ہو گیا کہ میں مولا سے کچھ کہہ رہا ہوں اور امام علیہ السلام مجھے سیاسی حالات اور کون سے حالات پوچھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں امام مجھے۔ ابھی یہ بات چل رہی دونوں میں کہ ایک شخص اندر داخل ہوا اور امام علیہ السلام کو آ کے سلام کیا، معصوم کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو امام علیہ السلام نے سامنے جو انگوروں کا تشت رکھا تھا ان میں سے ایک انگور چنا، ایک انگور چن کے اس کو دے دیا۔ جب ایک انگور چن کے اس کو دیا تو وہ آگے سے رو پڑا، وہ کہتا ہے مولا مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں تو صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے، مجھے تو آپ کی محبت کھینچ لائی۔ جب یہ امام علیہ السلام نے سنا تو سامنے تشت میں جو انگور پڑے تھے ان میں سے ایک گچھا اٹھایا اور گچھا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ وہ آگے سے اور گریا کرتا ہے، وہ کہتا ہے مولا آپ نے اتنا کرم کر دیا۔ وہ امام کے قصیدے پڑھتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ مبعوث للہدایہ ہیں، آپ کو پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ جب امام علیہ السلام کے قصیدے پڑھے، امام نے غلام کو بلایا، کہا غلام دیکھو جو مدینہ میں ہمارے انگوروں کے باغ ہیں اس کو دے دو۔ وہ آگے سے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کی محبت میں آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کو دیکھ سکوں، صرف آپ کی ایک جھلک دیکھ لوں، ایک جھلک دیکھنے کے بعد آپ سے کوئی نصیحت لوں اور چلا جاؤں۔ امام علیہ السلام نے کہا اپنے غلام کو کہ دیکھو ان انگوروں کے باغ کے دائنے بائیں جتنی ہماری زمینیں ہیں اس کو بخش دو۔ وہ آگے سے ہاتھ جوڑتا ہے، گریا کرتا ہے، گریا کرتا ہوا غلام اس کو لے جاتا ہے۔ جب لے گیا تو وہ جو آگے خراسانی بیٹھا تھا، وہ جو آگے خراسان سے آیا شخص بیٹھا تھا، ایک دم شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے مولا مقروض تو میں ہوں، پیسے تو مجھے چاہیے تھے، دے سب کچھ آپ نے اس کو دیا، بھائی مانگا تو میں نے تھا، آپ نے اس کو کیوں دیا؟ امام علیہ السلام کا جملہ سنیے، امام کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں اور الہی صفات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ہم لوگ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو الہی صفات کے ساتھ ہو۔ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔ میں نے اس کو ایک انگور دیا تھا، وہ شکر ادا کرتا چلا گیا، میں بڑھاتا چلا گیا، میں نے تمہیں پورا گچھا دیا، تم نے کفران نعمت کیا، سب کچھ کھو دیا۔ کس طرح سے، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بس مودت یہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو سورہ شورا میں پروردگار فرما رہا ہے کہ آپ کو مودت رکھنی ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ مودت سے مراد یہ نہیں کہ میں مانگتا رہوں، میں نہ مانگوں دیتا رہوں، ہو نہیں سکتا کہ کریم آگے سے پلٹا کے نہ دے۔ کسی کو کربلا میں جنت نہیں چاہیے تھی، کسی کو تقاضا جنت نہیں تھا کربلا میں، حسین آپ کی صحبت ہی جنت ہے، مولا آپ کا ساتھ ہی جنت ہے۔ کس طرح سے مودت کا اظہار کیا، پروردگار نے خون رائے گا نہیں جانے دیا، دنیا مارنے آئی پروردگار نے زندہ کر دیا۔ مودت اہل بیت، قل لا اسألکم، ہدف میں شرکت، معصوم کے ہدف میں شریک انسان، امام کا ہدف معارف الہی کی ترویج، میں معارف الہی کی ترویج کروں، امام کا ہدف توحید پرست بنانا، میں توحید پرست بناتا چلا جاؤں، چاہے جائے کہ میں خود توحید کے دائرے سے نکل جاؤں، چاہے جائے کہ امیر المومنین کا نام لے کے میں دائرہ توحید سے نکل جاؤں اور کہوں کہ یہ میرے عشق کا اظہار ہے۔ دیکھو مولا میں تو آپ سے ایسے عشق کرتا ہوں، میں اپنے شعر میں
اپنی نثر میں، اپنی خطابت میں وہ جو ہدف ہے امیر المومنین کا اس کو پسے پشت رکھوں اور کہوں مولا میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور محبت کا اظہار توحید شکنی کے ساتھ۔ وہ امام کے جس کا ہدف وحدہ لا شریک، وہ امام کے جس کا ہدف خداوند عالم کی شریعت کی حفاظت، وہ امام کے جس کا ہدف تشیع کی حفاظت، سنتے جائیں، وہ امام کے جس کا ہدف، میں نہیں خود امیر المومنین فرما رہے ہیں، خطبہ نمبر 106 نہج البلاغہ جا کر دیکھیے، خود امام فرماتے ہیں ہمارے اہداف کیا، الا ما حملا من امر ربی، کہ وہ امام کے اوپر واجب ہے کہ جو پروردگار ان کے اوپر واجب کرتا ہے، امام کے اوپر ضروری کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، امام کے اوپر ضروری، امام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری کہ ہدایت کرے۔ اگر میں انسان کی ہدایت نہ کر سکوں، کم از کم خود تو ہدایت پر رہوں، میں اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کروں کہ جس سے میرا امام راضی نہ ہو، میں صرف دنیا کی خاطر، توجہ سے جملے سنیے، میں صرف اس دنیا کی خاطر موسیقی کے اوپر نوحے، میں اس دنیا کی خاطر امام علیہ السلام کی مد بیان کروں غنا کے اوپر، یہ کون سی محبت، کون سی مودت، اس کو سننا کون سی محبت، کون سی مودت؟
امام علیہ السلام سے مودت صرف اس کی ہے کہ جو امام کے امام کے اس اہداف کا ساتھی ہے، بس۔
جو حفظ شریعت کا کام کرے، جو نقض کرے، جو توڑ دے توحید کو، وہ کام نہ کرے جو امام کہے۔ کہا نہیں میں تو تشہد میں یہ پڑھوں گا، بھائی تم رسول خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو، تم اللہ کے رسول سے زیادہ امیر المومنین سے محبت کرتے؟ یا علی لا یعرفک الا انا واللہ، اے علی آپ کو اس کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور خدا کے،
رسول خدا بیان کرتے ہیں
کہ علی آپ کو اس کائنات میں سوائے خدا کے اور میرے کوئی نہیں جان سکتا۔ میں کہوں کہ سب سے زیادہ تو میں جانتا ہوں علی کو، بھائی میری ولا سب سے زیادہ، میری ولایت سب سے زیادہ، میری محبت سب سے زیادہ، میرا عشق سب سے زیادہ، میری مودت سب سے زیادہ۔ مودت کا اظہار کس میں، اس محبت کا اظہار کس میں، مودت کا اظہار کس میں؟ جب ہدف میں انسان شریک ہوتا چلا جائے۔ جیسے میں ہدف سے دور ہوا، سمجھ لیں کہ امام کی نصرت سے خالی ہو گیا۔ کوئی شخص آیا امام رضا علیہ السلام نے درود پڑھے محمد و آل محمد، ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد، آٹھویں تاجدار کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے مل امامہ، امامت کیا ہے مولا، امامت کسے کہتے ہیں، امامت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم توجہ سے سنو گے تو بتاؤں گا، اگر نہیں سنو گے تو نہیں بتاؤں۔ یہ روایت عیون اخبار رضا میں، شیخ صدوق اور اصول کافی میں شیخ کلینی، ہر دو مقامات پر اور اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پہ آٹھویں تاجدار سے ہی روایت موجود ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں ان الامامت، دیکھو سنو کہ امامت کسے کہتے ہیں، ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول، امامت اللہ کے رسول کی خلافت کا نام ہے۔ دیکھو وہ انسان خلیفہ کون ہوتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مخلوف عن کی صفات موجود ہو، اگر اس میں مخلوف عن کی صفات موجود نہ ہو اس کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کوئی انجینئر، یعنی اپنے بعد کسی کو منسوب کر دینا، کسی اپنے بعد کسی کو متعین کر دینا، یعنی خلیفہ میرے بعد یہ شخص ہوگا کہ جس طرح سے میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا تھا اب یہ شخص پوری کیا کرے گا، پس خلیفہ یا خلیفہ عنہ، یہ اس کا خلیفہ ہے، یعنی وہ تمام صفات کا حامل کہ جو وہ ہے۔ मैं कभी किसी डॉक्टर को, किसी तबीब को, किसी इंजीनियर का खलीफा मुकर्रर करूंगा? एक डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर या एक डॉक्टर के क्लिनिक में वो ज्यारतों पे गया और पीछे एक इंजीनियर को उसकी सीट पे बिठा गया कि देखो जो आया उसको टीका लगा देना। वो टीका जरूर लगा देगा लेकिन टीका नहीं लगा सकेगा, टीका लगा देगा बहर, चूंकि खलीफा नहीं है, चूंकि वो सिफात नहीं रखता। अगर उसके पास वो सिफात होंगी तो दुरुस्त तशखीस के बाद दवाई देगा, बस इसका खलीफा वो नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक डॉक्टर चला जाए और उसी जैसा एक डॉक्टर और आ जाए, कहा जा सकता है कि ये उसका जानशीन, ये वो है कि जो उसके बाद उसके तमाम मनसब को संभाल सके, उसको बतला सके, बैठ के तमाम जो उमूर वो अंजाम देता था उसको अंजाम दे सके। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नल इमामता, इमामत किसी और की खिलाफत का नाम नहीं है, अल्लाह का खलीफा होता है वो के जो परवरदिगार इस कायनात में चाहता है वो इमामत अंजाम देती है, वो के जो रसूल इस कायनात में चाहते हैं वो इमामत अंजाम देती है। आगे बढ़े कहते हैं सुनो, इन्नल इमामता ज़िमामुद्दीन, देखो इमाम वो शख्स है कि जिसके हाथ में परवरदिगार ने दीन को दे दिया, जिसकी बागदौड़ इमाम के हाथ में, इमामत ज़िमामुद्दीन, वो जिसके हाथ में वो दीन हो वो इमाम। आगे इमाम अलैहिस्सलाम ने इन्नल इमामता निज़ामुद्दीन व सलाहुद्दुनिया, देखो ये जो इमामत है ये दुनिया की सलाह का नाम है, ये दुनिया की इस्लाह करता है, ये दुनिया को नमाज की तरफ, रोजे की तरफ, इबादात की तरफ रागिब करता है। वो शख्स के जो किसी को खुदाबंद आलम की तरफ रागिब करे अल्लाह के हुक्म से, जानशीन हो अल्लाह का, उसको इमाम कहते हैं, वो इमाम है। मैं एक वाकया पढ़ा था ईरान में, वो जिसके साथ हुआ वो खुद से ये लिख रहा था, वो कहता है कि मैं एक दफ़ा मुहर्रम के लिए जब तबलीग के लिए जा रहा है, एक तालिबे इल्म है कुम से जा रहा था, गालिबन काशान जाना था, उसने कहाँ जाना था, तो जब बस पे सवार हुआ तो बस पे सवार होने के बाद उसके साथ वाली सीट खाली थी, तो कहता है कि मैंने परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगारा मेरे साथ वाली नशिस्त पे किसी ऐसे शख्स को बिठाना कि जो तेरे करीब हो। कैसी दुआ है, मैं तो सबसे पहले उसकी दुआ देखकर हैरान रह गया कि हम लोग भी बस पे सफ़र करते हैं लेकिन कभी ऐसी दुआ नहीं मांगी, कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा शख्स है कि जब वो बैठा है साथ वाली सीट खाली है, दुआ करता है परवरदिगारा ये जो मैंने रास्ता गुजारना है किसी ऐसे शख्स को मेरे साथ बिठा दे के जो तेरे करीब हो जिससे मैं इस्तफादा कर सकूं। कहते हैं कि वो आखिर तक सीट खाली रही। मैंने सोचा कि शायद परवरदिगार ने मेरी दुआ को मुस्तजाब नहीं किया। देखें किस तरह से सलाहुद्दुनिया है, इमामत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बकौल सलाहुद्दुनिया, रिवायत के मुताबिक सलाहुद्दुनिया, दुनिया की इस्लाह किस तरह से, मदद किस तरह से। कहते हैं मैंने जब आखिर तक देखा कि वो सीट खाली है और कोई आगे नहीं बढ़ा तो मैंने सोचा कि ठीक है, परवरदिगार ने मुस्तजाब नहीं की, परवरदिगार ने दुआ कि मैं तन्हा सफ़र करूं, मुश्किल नहीं। कहते हैं अभी जैसे ही बस चलने लगी तो एक शख्स, जिस तरह से आखिर में बाज अफराद बस के अंदर एकदम तेज़ी से दाखिल होते हैं कि एक आधी सीट खाली और बस निकलने लगी, तो वो बस में बैठ गया। कहते हैं जैसे ही वो आया तो उसका हुलिया अच्छा नहीं था, यानी वो औबाश किस्म का लड़का दिखाई देता था, उसका हुलिया अच्छा नहीं था। वो अपने उसमें लिखता है कि उसने टैटू बनवाए हुए थे, उसका लिबास कुछ मुनासिब नहीं था, उसके बाल मुनासिब नहीं थे। कहते हैं बिल्कुल मेरे साथ आकर बैठ गया। जब मेरे साथ आके बैठ गया तो मैंने परवरदिगार से कहा कि परवरदिगारा मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरे साथ किसी ऐसे शख्स को बिठा कि जो तेरे करीब हो, ये किसको आके बिठा दिया? लेकिन मैंने फिर भी परवरदिगार का शुक्र किया लेकिन खामोश रहा। जो मैंने बात करनी थी अपने साथ वाले से कि मैं इस्तेफादा करूंगा, अब तो वो मैं नहीं कर सकता, बस खामोश रहा। कहते हैं यहाँ तक के जोहर की अजान हुई, کہتے ہیں وہی شخص وہی لڑکا کہ جو میرے ساتھ آ کے بیٹھا تھا, جیسے ہی ظہر کی اذان کا وقت ہوا ڈرائیور سے کہتا ہے کہ اسی صحرا میں کہ جہاں پر بس چل رہی ہے اسی صحرا میں بس کو روکو, میں نے یہیں پر اتر کے اول وقت میں نماز پڑھنی. کہتے کہ جب میں نے اس سے یہ سنا کہ اس طرح کا لڑکا اور اول وقت میں نماز پڑھنی ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی. کہتا بلکہ وہ لکھ رہا اپنے واقعے میں, خود لکھتا ہے کہ میرے سر پہ امامہ تھا, کہنا تو ڈرائیور کو مجھے چاہیے تھا کہ بس روکو. کہتا میں نے نہیں کہا, اس نے کہا کہ بھائی بس کو روکو. وہ ڈرائیور نے کہا کہ دیکھو میں بس کو نہیں روک سکتا, اب یہ بس ایسے ہی چلتی رہے گی, جب ہم لوگ کسی ٹرمینل پہ پہنچیں گے وہاں جا کے تم نماز پڑھنا. کہتے ہیں بس کو روکو نہیں تو میں چلتی بس میں سے کود جاؤں گا اور میری میت تمہارے گردن پہ پڑے گی. جب ڈرائیور نے اس قدر سختی کے ساتھ اس کے یہ جملے سنے تو ڈرائیور نے فوراً ہی بس روک دی. کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا, ایک باکس تھا. جیسے ہی وہ بس سے نیچے اترا, اس باکس میں سے اس نے پانی کی ایک بوتل نکالی, پانی کی بوتل نکالی, نکال کے وضو کیا اور ایک مصلی لے کر آیا تھا, مصلی بچھا کے مجھے کہتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں آپ اس کے اوپر نماز پڑھیں اور میں سڑک کے اوپر نماز پڑھتا ہوں. پھر میرے حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ یہ کیسا لڑکا ہے, یہ کیسا شخص ہے کہ پروردگار نے ایسی ہدایت کر دی کہ خداوند عالم نے دعا کو مستجاب کر دیا. اب میں سوچ رہا ہوں اب نماز مکمل ہو تو میں اسے جا کے پوچھتا ہوں یہ ہے کون, یہ کہاں سے آیا. کہتے ہیں جب نماز ہم نے پڑھ لی دوبارہ بس میں بیٹھے, ڈرائیور بھی اس سے غصے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے یہاں پر کھڑا ہونا پڑ گیا, چلو تم نے نماز پڑھ لی جلدی سے قصر تم نے نماز پڑھی اور آ جاؤ. اب جب ہم لوگ بیٹھ گئے تو اب میں چاہوں اس سے بات کروں, میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو. کہتا ہے میں تہران کا رہنے والا. کہتے ہیں تم نے جو عمل انجام دیا ہے تمہارے ظاہر دیکھنے سے اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے, یہ کیا کیا تم نے. کہتا ہے اس نے مجھے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا کہ میں فرانس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا, میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا فرزند, میرا جو ہاسٹل تھا وہ میری یونیورسٹی سٹی میں تھی لیکن میں اس کے سراؤنڈنگز میں رہتا تھا, سٹی سے باہر رہتا تھا, بس اس لیے روز مجھے ایک بس لینی پڑتی تھی کہ جس کے اوپر میں اپنی یونیورسٹی جا سکوں, یا میٹرو لینی بس لینی پڑتی تھی بس تھا, یا گاڑی لینی پڑتی تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی جا سکوں. کہتے ہیں آخری دن تھا اور آخری دن میں امتحان کی تیاری کر کے امتحان دینے کے لیے نکلا. جیسے ہی میں امتحان دینے کے لیے نکلا تو راستے میں بس خراب ہو گئی. جب راستے میں بس خراب ہو گئی میں پریشان کہ میرے ماں باپ کا میں اکلوتا بیٹا اور انہوں نے سارا پیسہ جمع کر کے میری پڑھائی پر لگا دیا, اب جب میری اگر پڑھائی مکمل نہ ہو سکی تو ساری ان کی زحمتیں خراب. جو انہوں نے زحمت کی ہے ان میں سے کوئی بھی زحمت اپنے اس ہدف تک نہ پہنچ سکی. کہتے ہیں میری ایک دادی ہے کہ جس کے منہ سے میں اٹھتے بیٹھتے کلمہ سنا کرتا تھا, یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. کہتے میں کلمہ سنا کرتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ زمانے کا امام کون ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے بے اختیار منہ سے نکال دیا اے میری دادی کے صاحب الزمان میری مدد کرو. مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں, آپ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں, لیکن چونکہ میں نے ان کے زبان سے یہ سنا تھا تو اسی طرح سے یہ جاری کر دیا, کہا یا صاحب الزمان میری دادی کے صاحب الزمان آپ یہاں پر میری مدد کریے, میں وعدہ کرتا ہوں. کہتا ہے وہ مولانا کو سنا رہا ہے, کہتا ہے یا صاحب الزمان میری دادی کے صاحب الزمان میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میری مدد کی تو میں ہمیشہ زندگی میں اول وقت نماز پڑھ کے آپ کی مدد کروں گا. کہتے ہیں جب میں نے یہ نیت کر لی تو اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص آیا, آ کر ڈرائیور کو فرینچ میں کہتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ کرو. اس نے جیسے گاڑی سٹارٹ کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی. جب گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو میرے پاس آیا اور فارسی میں مجھے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اب تم اپنا وعدہ پورا کرو. ان الامامت سلاح الدنیا, درود پڑے محمد و آل محمد پہ. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد و آل محمد.
ان الامامت سلاح الدنیا، امامت دنیا کی اصلاح کا نام ہے۔ ایک دفعہ بڑھ کے کوئی امام سے کہہ کے تو دیکھے کہ مولا آپ کو پروردگار نے میرا امام بنایا ہے، اس شکرانے میں میں چاہتا ہوں کہ خدا کا عبد بن جاؤں۔ دیکھیں جب انسان یہ نیت کرتا ہے تو پروردگار اس کو کیسی پرواز عطا کرتا ہے، کیسی قدرت عطا کرتا ہے۔ میں نے امام کو کیا دیا ان کے ہدف میں، یہ ضروری۔ ان الامامت سلاح الدنیا، ان الامامت زمام الدین، ان الامامت نظام المسلمین۔ میں نہیں، امام رضا علیہ السلام فرما رہے کہ امامت ایک ایسے منصب کا نام ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو تسبیح کے دانے کی طرح پرو کے رکھتا ہے۔ نظام المسلمین، ان کو ایک جیسا بنا دیتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے امام پہ، اس امامت پہ کہ جس پہ پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اس وقت آپ کائنات کی کسی جگہ پہ چلے جائیں، اس وقت آپ کائنات کے کسی مقام پر چلے جائیں، آپ کو تمام انسان ذکر حسین میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ جس نے امامت کا اقرار کر لیا، امام نے اس کو تسبیح کے دانوں کی طرح برابر کر دیا۔ کیسا ہے یہ ذکر، کیسی ہے یہ امامت کہ جو انسان کو جلا عطا کرتی ہے، کیسی ہے یہ امامت کہ جو انسان کو مائدہ آسمانی سے نوالے چننے کی توفیق عطا کرتی ہے، کیسی ہے یہ امامت کہ جس کے در سے علم کی بھیک بٹتی ہے، کیسی ہے یہ امامت کہ اس کو کربلا میں محصور کرنے کی سازش کی گئی لیکن اس امامت نے یزیدیت کو کربلا میں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یزید نے چاہا کہ امام کو قتل کر دیا جائے لیکن امام نے یزیدیت کو ختم کر دیا۔ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو مجھ حسین جیسا ہے وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی ہدف کے لیے امام کے ساتھ سب ساتھی مل گئے، سب انصار مل گئے۔ امام علیہ السلام اپنے فرزند کے ساتھ کربلا کے راستے میں ہیں کہ اس راستے میں امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں، ایک دم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کے فرزند علی اکبر نے پوچھا کہ مولا اے بابا کلمہ استرجاع کیوں؟ امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے ہاتف کی آواز آئی ہے کہ یہ کیسے مسافر ہیں کہ موت ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوان مولا علی اکبر بابا سے یہ پوچھتے کہ مولا بس اس موت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس موت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا علی اکبر نے، پوچھتے ہیں بابا اولسنا علی الحق، کیا آیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میرے بیٹے علی اکبر، اس پوری کائنات میں صرف حسین ہے کہ جو حق پر ہے، یا جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے۔ ساتھ ہی مولا کہتے ہیں، مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، خطر کس چیز کا، فکر کس بات کی؟ ایسا بیٹا ہے علی اکبر کہ جس کو مولا کربلا لے کے جا رہے ہیں۔ جب عاشور کی فجر کا وقت ہوا نا، تو مؤذن جب اذان دینے کے لیے گیا تو اس مؤذن کو روک کے کہتے ہیں مؤذن آج تو اذان نہ دے، آج میں علی اکبر کی صدا میں اذان سننا چاہتا ہوں، آج میں اپنے بیٹے کی آواز میں اذان اللہ اکبر سننا چاہتا ہوں۔ جب علی اکبر اللہ اکبر کہیں تو خدا واقعاً کتنا بزرگ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. مقتل کہتی ہے کہ جتنی دیر مولا علی اکبر اذان دیتے رہے خیموں میں گریے کی گونج تھی. سب جانتے ہیں کہ یہ آخری اذان ہے کہ جو علی اکبر دینے جا رہے ہیں. عاشور کا دن طلوع ہوا، سب باری باری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، سب باری باری فدا ہو رہے ہیں امام حسین کا، سب باری باری جا رہے ہیں اور خود کو قربان کر رہے ہیں. مقتل کہتی ہے اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی بن الحسین الاکبر. بنی ہاشم میں سے جو سب سے پہلے شہید ہوا وہ حسین کا بیٹا علی اکبر تھا. مولا علی اکبر آئے، آ کے امام حسین سے کہتے ہیں بابا اب آپ کے مددگاروں میں سے کوئی نہیں رہا، بابا ابھی آپ مجھے اجازت دیجئے، اذن وغا دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کر اپنی جان کا نذرانہ آپ کو پیش کر سکوں. یہاں پر دو روایات ملتی ہیں، ایک روایات میں امام کہتے ہیں بسم اللہ تقدم یا ولدی، لال آگے بڑھو بسم اللہ کرو. ایک اور روایت میں امام کہتے ہیں جاؤ اور جا کر اس سے اجازت لے کر آؤ کہ جس نے تمہیں پالا ہے. مولا علی اکبر خیام میں حضرت ثانیہ زہرا میں گئے، خیمے میں داخل ہوئے، بی بیوں کو الوداع کہا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں، بار بار ثانیہ زہرا کے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے. علی اکبر باہر آنا چاہتے ہوں گے نا، کوئی بی بی کہتی ہوگی علی اکبر جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ نہیں آیا، اپنا ماتھا چموا جا، علی اکبر میرے سینے کے ساتھ لگ جا، جو ایک دفعہ مقتل گیا واپس نہیں آیا. مولا علی اکبر نے ودا کیا ثانیہ زہرا کو، آئے اپنے بابا کے پاس، آگے کہتے ہیں بابا مجھے اذن وغا دیجئے، تقدم یا ولدی یا علی اکبر، اے میرے بیٹے آگے بڑھو اور جاؤ اور جا کر خدا کے دین پہ قربان ہو جاؤ. مولا امام حسین نے خود مولا علی اکبر کو آراستہ کیا. آراستہ کرنے کے بعد جب زلجنہ پر بٹھایا نا، جب گھوڑے پر سوار کیا، تو راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین نے ایک حسرت بھری نگاہ کی ہے، ایک حسرت کے ساتھ علی اکبر کی طرف نگاہ کی. جب نگاہ کر چکے، جاؤ میرے بیٹے جاؤ اور جا کر بتلاؤ کہ تمہارے میں حیدر کرار کا خون ہے، جاؤ اور جا کر ان کو بتلاؤ کہ تم حیدر کے پوتے ہو. مولا علی اکبر گئے، جیسے ہی اس شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، چند ہی قدم آگے گئے ہیں کہ پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی. پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں، مولا علی اکبر کے بابا حسین، یا بنی مہلن مہلا، اے میرے بچے علی اکبر آہستہ آہستہ. اطاعت گزار فرزند ہے نا، جب بابا کو پیچھے سے آتے دیکھا نا، خود کو گھوڑے سے اتار لیا، گھوڑے سے خود کو اتارا، بابا ابھی آپ ہی نے تو مجھے ودا کیا ہے، بابا ابھی آپ ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، ایک دفعہ آخری دفعہ میرے سینے کے ساتھ لگ جائے. علی اکبر تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے نا، تیرا کوئی جوان لال ہوتا تب میں تجھ سے پوچھتا. دوبارہ سے گھوڑے پر سوار کیا، سوار کر کے کہتے ہیں کہ اپنے بابا کی ایک بات سن لے، جب تک مقتل میں نہیں پہنچتا نا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہا. مولا علی اکبر مقتل کی طرف گئے ہیں، جا کے میمنہ پہ حملہ کیا، میمنہ کو توڑا ہے، میسرا پہ حملہ کیا، میسرا کو توڑا، قلب لشکر پہ حملہ کیا ہے، ہر طرف سے صدا ہے کہ مقتل میں علی آ گئے. امام حسین علیہ السلام ایک بلند جگہ سے اپنے بیٹے کی اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حسین کا یہ جوان لڑ رہا ہے. لیکن یکا یک کیا ہوا کہ مولا علی اکبر واپس آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں بابا قتلانی علی عطشو، اے پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا پھر دیکھیں کہ آپ کا یہ فرزند کس طرح سے ان دشمنوں پر حملہ کرتا ہے،
پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا یہ بیٹا جنگ لڑتا ہے. امام حسین نے کہا اے علی اکبر کچھ ہی دیر ہے اور تیرے جب تجھے حوض کوثر سے سیراب کریں گے. امام یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا اے علی اکبر اب جا واپس نہ آئی. مولا علی اکبر واپس مڑے ہیں اور جیسے ہی حملہ کیا ہے نا ایک ظالم نے تیر مارا گلے علی اصغر پہ. علی اکبر پہ آ کر پیوست ہوا, دوسری جانب سے تیر کو نکالا ہے, خون کا فوارہ نکلا ہے. ایک ظالم آگے بڑھا ہے, چھپ کے وار کیا ہے, پہلو میں نیزہ مارا. اب علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا. جب سنبھلا نہ گیا نا اپنے رہوار کے گلے میں بہو کو ڈال دیا. اے رہوار اشکیا کی طرف گیا. مقتل کہتی ہے کتہو ہو بسیوف ہم اربان اربا. اے تلوارے اے نیزے اے پتھر علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور حسین اپنے لال کو اس بلند مقام سے کیسے دیکھ رہے ہیں. اب جب زین پہ رہا نہ گیا نا, جب زین سے زمین پر آئے اپنے بابا کو کہے بابا علی اکبر کا آخری سلام. اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین نے جب یہ سنا اب حسین کو دکھائی نہیں دیتا. اے میرے بیٹے اپنے بابا کو صدا دے. حسین نکلے یا علی یا علی یا علی کہتے. امام مولا علی اکبر کے جب جسد پر پہنچے ہیں سینے پر ہاتھ ہے, اے سیدھا کیا, چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے, سینے سے ہاتھ نہیں ہٹاتے. اے میرے لال اپنے سینے سے ہاتھ تو اٹھا لے. مولا علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا, اے سینے نے نیزے کی ہنی ٹوٹ چکی ہے, نجف کی طرف رخ کیا, اے اپنی اپنی اپنے ہاتھوں کو جمع کیا, اس نیزے کو پکڑا. یاری در خیبر کرنا آسان ہے, اے لال کے سینے سے اور نیزے کو نکال. ایک واقعہ پڑھا تھا, کہتے ہیں عراق کے اندر ایک شخص تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم گیا, جا کے دعا کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے خدا, اے حسین کے خدا مجھے ایک فرزند عطا کر جس کو بڑی جوانی میں مجھ سے لے لے. میں چاہتا ہوں دیکھوں حسین پر کیا بیتی ہے. جو شخص دعا سن رہا تھا وہ کہتا ہے میں بڑا متوجہ ہوا, میں اس شخص کے ساتھ ساتھ ہو گیا, مجھے پتا چلا کہ ایک سال کے بعد پروردگار نے اس کو فرزند عطا کیا. جب فرزند دے دیا نا اب میں انتظار میں ہوں کہ کب 18 برس کا ہو. جب 18 برس کا ہوا نا تو آ کر اس کو کسی نے خبر دی, میں پیاس پاس ہی موجود تھا, کہ تمہارا فرزند انتقال کر گیا. کہتے ہیں اس کی میت تیار کی گئی, اس کے باپ کو بلایا گیا. جب باپ کو بلایا آیا اپنے بیٹے کی میت پر بیٹھ گیا. اے اس کا بیٹا زخمی نہیں ہے, اس کے بدن کے ٹکڑے نہیں ہیں, لب زخمی نہیں ہے, آنکھوں میں خون نہیں ہے, گلے میں تیر نہیں ہے, سینے میں نیزے کی ہنی نہیں ہے, کلیجہ باہر نہیں ہے. جب میت پہ بیٹھ گیا نا تو خدا سے دعا کرتا ہے, خدا کی طرف رک کر کے دعا کرتا ہے, خدایا صرف مجھے ایک بات بتا دے کہ جب حسین لاشا اکبر پہ بیٹھا ہے تو دوبارہ اٹھے کیسے.
لعنت اللہ علی قوم العالمین سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون.